بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے میری آہ دل کے یہی ہیں منازل. پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہیں منازل. پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہیں منازل. جنازہ ہوا قبر میں آج داخل ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل. ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل. تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل. تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل. ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل. ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل. نہیں کوئی رہبر ہے راہِ جنوں کا. نہیں کوئی رہبر ہے راہِ جنوں کا. مگر سایہ صحبت شیخ کامل. مگر سایہ صحبت شیخ کامل. میرے دوست و ذکر کی برکتوں سے. میرے دوست و ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل. سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل. عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے. عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا آج ہی جیسے نازل. کہ قرآن ہوا آج ہی جیسے نازل. خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت. خدا شیخ کو میرے رکھے سلامت. کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل. کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل. یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے. یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے کہ اختر بھی ہو اہل جنت میں شامل. یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے کہ مظہر بھی ہو اہل جنت میں شامل. کہ مظہر بھی ہو اہل جنت میں شامل.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اجتباء جو ہے، اجتباء کا لفظ جو قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے، اس کا اصل ہے جبیون، یہ نکلا ہے جبیون سے، اور جبیون کے معنی جذبن کے ہیں، کھینچنے کے، اردو ہم استعمال کرتے ہیں جذب کرنا، بمعنی کھینچ لینے کے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں اس شخص کو جو انابت اختیار کرے اللہ تعالیٰ کی طرف. ایک دوسری جگہ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، یہ سورہ لقمان میں ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. یہ ہم سب کے لیے اصول ہے کہ ایسے شخص کے راستے پر چلو، اس کے پیچھے چلو جو میری طرف انابت یعنی جھکاؤ رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف جو جھکاؤ رکھتا ہو اس کے راستے کی پیروی کرو، نفس کی طرف، شیطان کی طرف جھکاؤ نہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو، ایسے شخص کے راستے کی پیروی کرو. یہ اصول ہے. تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اس کا دوسرا پہلو ہے، قرآن کریم میں فرمایا گیا اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. الزما یلزم و الزام کے معنی ہوتے ہیں، اس کے با محاورہ معنی تھوپ دینا، الزام لگانا کہتے ہیں نا ہمارے محاورے میں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ تھوپ دی کوئی بات اس کے اوپر. تو اَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اس دین کو ہم تمہارے اوپر تھوپ دیں اور تم اس سے کراہت کر رہے ہو، تمہیں یہ ناپسند ہے، تو ہم تھوپ دیں اس کو، ایسے تھوڑی ہوگا. جو جھکاؤ اختیار کرتا ہے، محتاج سمجھتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کو یہ نعمت دیتے ہیں. ہم تھوپتے ہیں اس کو تمہارے اوپر جبکہ تم اس سے کراہت کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوگا. تو وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اس کو ہدایت ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت جھکاؤ اختیار کرے، یا اللہ دے دیجئے، یا اللہ ہدایت دے دیجئے، اپنا بنا لیجئے، لجاجت اختیار کرے، احتیاج، محتاج، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی دکھائے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، گڑ گڑائے، اللہ کے آگے روئے، رونا نہ آئے تو رونے والوں کے جیسی شکل بنا لے. رونا اختیاری چیز نہیں ہے. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا رونا اختیاری ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کو ایک خاص یہ چیز حاصل تھی، جب چاہتا تھا وہ رو لیتا تھا، اور رو کر وہ اپنے کام پر نکال لیتا تھا، غلط کام بھی. لوگ سمجھتے تھے بھائی رو رہا ہے، اور واقعی روتا تھا، ایسے نہیں. تو بعض لوگوں کو، چند ایک لوگ ہوتے ہیں ایسے، باقی اکثر کی کوئی اختیاری چیز نہیں ہوتی یہ رونا. اس لیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں شریعت میں، ہمارے دین میں کہیں پہ نا امیدی تو ہے ہی نہیں، نہ بلکہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جہاں نا امیدی ہو سکتی تھی وہاں دروازوں کو جلدی سے بند کر دیا گیا، نا امیدی کے دروازے بند کر دیے گئے. یہاں بھی ایک نا امیدی کا دروازہ بند کیا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا ابکو، رو، رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے والوں کے جیسی صورت بنا لو. اب دیکھیے یہ رونا اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن رونے والوں کی صورت بنا لینا یہ آپ کے اختیار میں، ہر آدمی کے اختیار میں ہے. نا امیدی کے دروازے کو بند کیا کہ ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا. بھائی رونا نہ آئے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر کسی کو رونا نہیں آتا. محمود حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ بہت عجیب الفاظ فرماتے ہیں کہ کیفیات مقصود نہیں ہے محمود ہے. کیفیات مقصود نہیں ہے محمود ہے. تشریح کی یہ ہے کہ یہ مقصود مقصودات میں داخل نہیں ہے کہ یہ اگر کیفیت طاری ہوئی نماز پڑھتے ہوئے کیفیت طاری نہیں ہوئی تو نماز ہی نہ ہوئی ایسا نہیں ہے. ہاں کیفیت طاری ہوئی ایسی کہ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرتے تک اللہ تعالیٰ کا دھیان رہا یہ محمود ہے قابل تعریف ہے لیکن مقصود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی نماز ہو گئی. بلکہ یوں ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یوں سنا ہے کہ ایک وہ نماز ہے جس میں شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ بھی اس کو کسی غیر کا دھیان نہیں آیا اور سلام پھیر لیا نماز ہو گئی. اور ایک وہ نماز ہے کہ نیت باندھی ادھر کا خیال ادھر سے خیال آنے شروع ہوئے ادھر سے خیال آنا شروع ہوا اور وہ یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں نماز میں کھڑا ہوں. وہ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرتے تک یہی ہوتا رہا یہی کشمکش ہوتی رہی. یہ نماز اس نماز میں جتنی نورانیت پیدا ہوگی نا وہ اس نماز میں نہیں ہے جس میں شروع سے آخر تک کوئی دھیان ہی نہیں آیا کسی غیر کا اللہ کے کسی غیر کا شروع سے آخر تک اللہ ہی کا دھیان رہا. مجاہدہ نہیں ہے اس نماز میں وہ مجاہدہ نہیں ہے جو اس نماز میں ہے. اور نور ملتا ہے مجاہدے کے اوپر جتنا مجاہدہ ہو اتنا نور ملتا ہے. تو یہ نماز زیادہ نورانی ہے مجاہدے کی وجہ سے. اس کا ثواب بھی دگنا ہے ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھنے کے لیے جو مجاہدہ کرنا پڑا کشمکش کا سامنا کرنا پڑا اس کا ثواب وہ الگ ہے اس کے انوارات الگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ویہدی الیہ من ینیب اور اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ اختیار کرے انابت اختیار کرے. آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جس کو کھینچا ہو اپنی طرف اس کو کوئی اور کھینچ سکتا ہے اپنی طرف. نفس ہو شیطان ہو برادری والے ہوں اگر وہ غلط اس کو راستے پہ ڈالنا چاہتے ہو کوئی اس کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے جو اللہ کا کھینچا ہوا ہو. یہی علامت ہے نسبت کی اور تعلق مع اللہ کی. کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت جس کو اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے اس کو نفس شیطان برادری قوم قبیلہ اپنی طرف نہیں کھینچ سکتے. اور وہ ہر ماحول میں اللہ کا رہتا ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت وہ جو آپ نے بیان فرمایا تھا احسان کا احسان کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ اللہ کی عبادت میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں زندگی ایسے گزارو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. عبادت سے تو کوئی یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ نماز روزہ حج ہے زکات ہے تو ایسے نماز روزہ نماز ایسے پڑھو روزہ ایسے رکھو یا ذکر ایسے کرو یا تلاوت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ مراد نہیں ہے حدیث میں. مومن کی پوری زندگی عبادت ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ مومن سے تو یہ کہا جا رہا ہے عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے. تو بالغ ہونے سے لے کر اور موت تک کا جو یہ وقفہ ہے یہ سب عبادت ہونا چاہیے، یہ سب عبادت ہے. تو ان تعبد اللہ کا انک تراہ کا مطلب ہی یہی ہے. اسی لیے وہ صاحب جو جن کا میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ وہ بھی یہی مطلب سمجھے تھے، غلط مطلب سمجھے تھے. تو انہوں نے کہا یہ حضرت یہ جو آپ نے کیفیت احسان کے بارے میں بیان فرمایا تھا وہ مجھے حاصل ہو گئی ہے. تو حضرت آپ صاحب نے فرمایا بہت اچھی بات ہے بھائی اگر یہ حاصل ہو گئی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا وہ مسجد کی حد تک ہے، نماز کی حد تک ہے، یا بس اسٹاپ پر، ایئرپورٹ پہ، ہوائی جہاز میں، یہاں پر بھی تمہیں یہ کیفیت حاصل ہے، سڑکوں پر، بازاروں میں تمہیں یہ کیفیت حاصل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ صرف نماز میں ہے، مسجد آتا ہوں تو کیفیت احسانی حاصل ہو جاتی ہے. حضرت نے فرمایا نہیں بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گھر میں ہو تو بھی اس پہ کیفیت احسانیہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، بازار میں ہو تو بھی اس کی یہ کیفیت ہو، دفتر میں ہو تو بھی اس کی یہ کیفیت ہو، دکان پہ ہو تو بھی کیفیت ہو، مسجد تو مسجد ہے، ہر جگہ اس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یا یہ ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور دیکھیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں، حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا اس مسئلے کو، وہاں تو الفاظ ذرا مشکل ہیں، میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو اس کی کچھ جھلک لگی ہے، کچھ آپ نے اس کی جھلک دیکھی ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا واضح طور پہ آپ نے دیکھا، یا جھلک آپ کو کہیں سے مل گئی کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جو دوسری کیفیت بیان فرمائی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یعنی زندگی ایسے گزارو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں. یہ جو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسری کیفیت بیان فرمائی یہ بھی دراصل اللہ کو دیکھنا ہی ہے. آپ کو پتا کیسے چلا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے؟ آپ کو کچھ کہیں سے اس کی جھلک واضح یا وہ جھلک آپ کو لگی یا فلاں شخص مجھے دیکھ رہا ہے، میری طرف متوجہ ہے، آپ نے کچھ جھلک دیکھی اس کی یا واضح طور پہ دیکھا تو آپ کو پتا چلا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں بھی ایک قسم کا دیکھنا ہی ہے. تو یہ ہے کیفیت احسانیہ. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نہیں بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مسجد میں ہو، یا آپ نے روزہ رکھ لیا تو سحری سے لے کے افطار تک آپ کی یہ کیفیت رہی اور پھر ختم ہو گئی، یا صرف رمضان کی حد تک رہی جیسے ہی چاند نظر آیا سب ختم، یا حج پر گئے تو یہ کیفیت ہو گئی اور حج سے واپس آئے تو کچھ بھی نہیں، یا مسجد میں ہے اور جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو کچھ بھی نہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو مسجد میں آئے تو شلوار اوپر، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے میں نے دیکھا کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، یوں کر کے ایک جھٹکا مارا دوسرا جھٹکا یوں مارا. اس کو کیفیت احسانیہ نہیں کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک کیفیت ہو گئی، یہ کیفیت احسانی نہیں ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، نیند میں بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، پاؤں سکیڑ کر رہتے تھے. خادم نے ایک دفعہ پوچھا حضرت آپ نیند میں بھی آپ کے پاؤں ایسے سکیڑ کر اور نیند کے علاوہ بھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے، اور نیند میں بھی پاؤں ان کے یعنی سمٹے رہتے تھے؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی چھوڑو اس بات کو. تو خادم نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حکیم الامت فرماتے تھے، ہمارے حاجی صاحب تو غصہ ہونا جانتے ہی نہیں تھے، ہمارے حاجی صاحب تو غصہ ہونا جانتے ہی نہیں تھے، اس طرح نرم مزاج کے آدمی تھے، کوئی جلال نہیں تھا، دوسری طرف حکیم الامت تھے، ان کا جلال ہی جلال تھا. حضرت خود فرماتے تھے میں فاروقی النسب ہوں اور میں نے قصائنی کا دودھ پیا ہے، مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. اور ایک دفعہ حضرت نے اپنی زبان سے ایک حدیث بیان کی، اس سے اور تائید ہوئی حضرت کے مزاج کی. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیزی، مزاج کی تیزی میری امت کے خاص لوگوں میں ہوگی. یاد نہیں آ رہی اس کی عبارت، بہرحال مزاج کی تیزی میری امت کے خاص لوگوں میں یہ پائی جائے گی. مزاج کی تیزی، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خاص امت کا خاص فرد، اللہ کا خاص بندہ تیز مزاج کا ہو، بعض لوگوں میں بہرحال پائی جائے گی. تو ایک طرف تھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بالکل نرم مزاج کے، دوسری طرف حکیم الامت، ان کے خلیفہ، ان کے مرید، ان کا مزاج یہ تھا. گلائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. گلائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. یہ دنیا کی خوبصورتی ہی اختلاف کی وجہ سے ہے. تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ہاں وہ نیند میں بھی پاؤں ان کے سمٹے رہتے تھے، تو خادم نے عرض کیا تو حضرت نے اس کو ٹالنا چاہا. اس نے کہا نہیں حضرت بتائیے، کیونکہ حضرت بہت نرم مزاج کے تھے تو اس لیے ہمت ہو جاتی تھی لوگوں کی. تو فرمایا کہ اس نے عرض کیا نہیں حضرت بتائیے ہمیں کیا بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے. فرمایا بھائی غلام بھی اپنے آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے، غلام بھی، ان کو اللہ تعالیٰ کا استحضار اس درجے کا حاصل تھا، غلام بھی اللہ تعالیٰ کے، غلام بھی اپنے آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے. یہ جواب دیا، مطلب یہ ہے کہ ہماری تو غلامی ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو غلام اپنے آقا کے سامنے پاؤں پھیلائے. ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب آدمی تھے، کبھی پانچ پارے تو روز پڑھتے تھے، کبھی کبھی دس پارے بھی پڑھتے تھے. مناجات مقبول کی ایک منزل نہیں، پوری ساتوں منزلیں روز پڑھتے تھے، قصیدہ بردہ روزانہ پورا پڑھتے تھے، اور تسبیحات اس کے علاوہ، دوازدہ تسبیحات تھی اس، وہ اس کے علاوہ تھی. آٹھ گھنٹے حضرت کے عبادت میں صرف ہوتے تھے، رات کو دو یا تین بجے اٹھ جاتے تھے اور پھر اشراق کے بعد تک عبادت ہی عبادت ہوتی تھی. تو حضرت نے فرمایا اوسطاً آٹھ گھنٹے عبادت میں صرف ہوتے تھے. دوسری طرف ضلع اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری بھی تھے، سیاست بھی ایک درجے میں، سیاست میں بھی حصہ لیا، تحریک پاکستان میں باقاعدہ حصہ لیا، عملی حصہ لیا، اور مسلم لیگ کی ضلع اعظم گڑھ کے جنرل سیکرٹری تھے ہمارے دادا شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. بارہ مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، بارہ مرتبہ، اور ان میں سے ایک مرتبہ ایسی ہوئی کہ خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کے سرخ ڈورے جو ہوتے ہیں، آنکھوں کے ڈورے، یہ نظر اتنا قریب تھے تو وہ سرخ ڈورے بھی نظر آئے. تو خواب میں ہی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آج عبد الغنی نے آپ کو اچھی طرح دیکھ لیا؟ فرمایا ہاں عبد الغنی، آج تم نے خوب اچھی طرح ہم کو دیکھ لیا. تو حضرت پر ایک دفعہ ایسی کیفیت طاری ہوئی اللہ تعالی کے استحضار کی کہ دو مہینے تک آسمان کو نہیں دیکھا، دو مہینے تک آسمان کو نہیں دیکھا. یہ خاص کوئی کیفیت طاری ہوئی تھی، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اور اکثر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے فرماتے تھے، عرض کرتے تھے، یا ربی معاف فرما دیجئے، یا ربی بخش دیجئے، یہ الفاظ ہوتے تھے. اور حضرت نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے تھے، اور ایک آنسو یہاں پر رہتا تھا، اس نے اپنی سیٹ بنا، حضرت والا کی تعبیر یہ تھی کہ اس نے اپنی سیٹ یہیں پہ بنا لی تھی، یہ اٹکا رہتا تھا، ادھر ہی رہتا تھا، اس نے اپنی سیٹ گویا یہاں بنا لی تھی، آنکھیں بہتی رہتی تھی، عجیب آدمی تھے. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اللہ کے کھینچنے کی علامت یہی ہے کہ بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں، بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. دوا میں ذکر، اور یہ کیسے ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت. دوا میں یعنی مسلسل ذکر کرنے سے، بلا ناغا ذکر کرنے سے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر تم 3 سال تک جو میں نے ذکر بتایا ہے، وہ حضرت ذکر بتاتے تھے، سوم کلمہ اور استغفار اور درود شریف، فرمایا 3 سال تک اگر بلا ناغا، عید کے دن کا بھی ناغا نہ ہو، چھٹی کے دن کا بھی ناغا نہ ہو، بلا ناغا تم 3 سال تک یہ میرا بتایا ہوا ذکر کر لو، تو تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس مقام پر تم مجھے سمجھتے ہو، اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس مقام پر تم لوگ مجھے سمجھتے ہو. دیکھیں کیسے الفاظ ہیں، یہ نہیں فرمایا جس مقام پر میں ہوں، اس مقام تک 3 سال تک اگر تسبیحات کی ناغا نہ کرے، ایک دن بھی ناغا نہ ہو، 3 سال گزر جائیں اور ایک دن بھی ناغا نہ ہو، تو تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس مقام پر تم مجھے سمجھتے ہو. یہ سمجھتے ہو کا یہ الفاظ عجیب ہیں. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، ہاں حدیث یاد آ گئی، الحدۃ تعتری خیار امتی، الحدۃ تعتری خیار امتی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو خاص لوگ ہوں گے، خیار امتی، ان کے مزاج میں حدت ہوگی، تیزی ہوگی، جلال ہوگا. یہ ہے روایت. اب آتے ہیں اس طرف، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں جو بھی بیٹھتا تھا اس کی زندگی پلٹ جاتی تھی. یہ خاص اللہ نے ان کو وصف عطا فرمایا تھا، جو ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں بیٹھ جاتا تھا، ایک دفعہ اس کی زندگی پلٹ جاتی تھی. تو ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا ان سے، یہ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا کوئی فرد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا تھا، اس زمانے میں بھیجا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کے ان کے بارے میں الفاظ یہ ہیں، ایسے آدمی تھے. پڑھائی کے زمانے میں جہاں یہ پڑھنے گئے تھے وہاں امچور ڈالا جاتا تھا کھانے میں. امچور کہتے ہیں آم کے چھلکے کو سکھا کر، اس کا سفوف جو بن جائے آم کے چھلکے کو سکھا کر، کیری کا، اس کو کھانے میں ڈالتے تھے لذت کے لیے، ذائقے کے لیے. تو وہاں امچور ڈالنے کا رواج تھا کھانے میں، اور آموں کی بہ ویسے ہی ہوتی تھی جو آج ہوتی ہے کہ پھل ظاہر ہونے سے پہلے ہی بہ ہو جاتی تھی، پورا باغ بک جاتا تھا. یہ بہ ناجائز ہے، شریعت میں یہ چیز ناجائز ہے. اس وقت بھی ایسے ہی ہوتا تھا، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، پھل آنے سے پہلے پورا باغ بک گیا، اور جب پھل آیا اور آندھی آئی ساری کیریاں گر گئیں، آم تو پکا ہی نہیں، اب وہ تو پیسے دے چکا، تو ظاہر ہے غلط ہے. تو یہ بہ جائز نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہاں امچور ڈالا جاتا تھا تو حضرت نے سوچا یہ امچور یہ تو آموں کی بیعیاں ناجائز ہوتی ہے اور اس کا چھلکا جو سکھا کر ڈالا جاتا ہے کھانے میں وہ میں کھاؤں گا. ساری جو وقفہ تھا جو ان کی پڑھائی کے کئی سال تھے روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے, سالن کھایا ہی نہیں. اللہ تعالی نے کسی کی قربانی تھوڑی ضائع کرتے ہیں, اللہ تعالی کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. حضرت کا مسئلہ یاد آ گیا, کسی مخلص کی ضائع کوئی قربانی نہیں جاتی. اللہ تعالی نے انعام یہ دیا ان کو کہ ان کا معدہ حرام چیز کو قبول ہی نہیں کرتا تھا, اگر کھا لیتے تھے تو فوراً الٹی ہوتی تھی, قے ہو جاتی تھی, قبول ہی نہیں کرتا تھا. یہ انعام ملا ہے وہ قربانی سے جو 8 سال گزارے تھے, اس کا یہ انعام ملا. کیا قربانی ہے کہ روٹی پانی میں بھگو کے کھا لی, سالن کو ہاتھ نہیں لگایا. ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں, جو مجاہدات کیے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو خیر جو انعام ان کو یہ ملا, ایک انعام یہ بھی ملا کہ ان کے پاس جو بیٹھتا تھا اس کی زندگی پلٹ جاتی, ایک دفعہ میں ہی پلٹ جاتی تھی. ان کے بیان میں جو بیٹھ جاتا تھا وہ پلٹ جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا بات ہے, تو حضرت نے فرمایا بھائی میں یہ دعا کر کے بیٹھتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو میرے پاس لوگ آئے ہیں ان کو اس مقام سے بھی اونچا بنا دے جس مقام پر یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں. یہ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے میرے پاس جو لوگ آئے ہیں ان کو اس مقام سے بھی اوپر لے جائیے جس مقام پر یہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں, یہ دعا کرتا ہوں. اب وہی سمجھنے کا لفظ آ گیا. اب تیسرا سنیے سمجھنے کا لفظ. ایک ہندوستان میں کہیں کوئی کچھ جھگڑا ہوا مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا, تو انگریز جج نے یہ کہا کہ بھائی کسی مسلمان عالم کو لے آؤ, میں اس کی گواہی پر فیصلہ کر دوں گا. تو لوگ حکیم الامت کو لے گئے, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس جج نے, انگریز جج تھا, اس نے پوچھا آپ عالم ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سب چند سیکنڈوں میں, ایک دو سیکنڈوں میں ہو گیا سب کچھ جو میں آپ تفصیل بتا رہا ہوں, یہ ایک دو سیکنڈ میں ہی سب ہو گیا تھا معاملہ. اس نے جیسے ہی پوچھا کہ آپ عالم ہیں تو حضرت نے فرمایا میں اگر یہ کہتا کہ ہاں عالم ہوں, یہ دعویٰ ہے, دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے, اور اگر میں یہ کہتا کہ نہیں نہیں عالم نہیں ہوں, یہ جھوٹ تھا کیونکہ مدرسے میں کیا پڑھا ہے, تو یہ جھوٹ ہو جاتا. تو میں نے جلدی سے اللہ تعالی سے دل ہی دل میں دعا کی اللہ اس جج نے ایسا سوال کیا آپ کوئی جواب ڈال دیجئے, مناسب جواب ڈال دیجئے. دل میں فوراً اللہ نے جواب ڈالا. حضرت کا ہاٹ لائن پہ رابطہ رہتا تھا اللہ تعالی سے, فوراً جواب آیا اور حضرت نے فرمایا لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں. اس میں دعویٰ بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے. دعویٰ بھی نہیں ہے کہ میں عالم ہوں, یہ دعویٰ ہے, اور جھوٹ بھی نہیں کہ نہیں عالم نہیں ہو. تو دیوبند میں کیا پڑھا تھا, جو کچھ پڑھا ہے وہ دیوبند میں جو پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ تو نہ جھوٹ ہوا نہ دعویٰ ہوا. فرمایا لوگ مجھے ایسا ہی سمجھتے ہیں, یہ جواب دے دیا. تو ایک علامت اس کی یہی ہے کہ اللہ جس کو کھینچتے ہیں بس وہ, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی. اصغر گونڈوی جگر مراد آبادی کے استاد, کلیات اصغر کے نام سے ان کا مجموعہ آتا ہے, عجیب و غریب کلام ہے. تو نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی. تو جو اللہ کا کھینچا ہوا ہو وہ دوسری طرف جانا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. وہ اس دعا کا مصداق بن جاتا ہے جو حدیث شریف میں آتی ہے, اللہم واقعیتن کا واقعیت الولید. ایک دفعہ ہم جمعے کے جو جمعہ میں وہیں پڑھتا تھا حضرت کے پاس ایک زمانے تک, جب تک خود ذمہ داری لگی جمعہ پڑھانے کی, اس سے پہلے تک میں حضرت کے پاس ہی جمعہ پڑھتا تھا. تو ایک جمعے میں حضرت نے یہ دعا ہم سب کو یاد بھی کروائی اور فرمایا گھر جاؤ تو دہراتے ہوئے جانا اس دعا کو تاکہ یاد ہو جائے اور بھولو نہیں. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح اس وقت میں اس دعا کو دہراتے ہوئے واپس ہوا, سارے راستے دہراتا رہا, حضرت نے تاکید فرمائی تھی. وہ دعا بہت عجیب ہے, اللہم واقعتن کا واقعت الولید, اے اللہ میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسے ولید کی, ولید انفینٹ کی, بچے کی جیسے اس کی ماں حفاظت کرتی ہے, ایسے آپ میری حفاظت فرمائیے. آپ دیکھیے الفاظ پہ غور کیجئے, بچہ بالکل بے بس ہوتا ہے تو گویا اللہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ ہم بے بس ہیں, نفس اور شیطان ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں, دشمن ہمارے. وہ دشمن جو نظر نہ آ رہا ہو, ایک تو یہ ہے دشمن سامنے آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہو, آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. واللہ میں عرض کرتا ہوں جو دشمن نظر نہ آ رہا ہو اس کے مقابلے میں آپ قریب قریب بے بس ہیں, ہے یا نہیں ایسی بات؟ ایک دشمن ہو, یہاں تو دو دشمن ہیں, دونوں ہی نظر نہیں آ رہے ہیں, قریب قریب ہم بے بس ہیں. اس لیے کہ دشمن ہی نظر نہیں آ رہا, نہ جانے کہاں سے وار کر دیں ہم, پتا کیسے چلے گا, بچ کیسے سکیں گے, سوائے اللہ کی مدد کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. یاد رکھیں دوستو, ہماری یہ پانی اور کھانا اور یہ سواری اور یہ گھر ہماری ایسی ضرورت نہیں ہے, ہماری سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ ہے. ہم کھانے کی فکر کرتے ہیں, پینے کی فکر کرتے ہیں, اچھے لباس کی, اچھی رہائش کی, اس سے کرنی چاہیے ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ ہمیں اللہ والا بننے کی فکر کرنی چاہیے. ہماری سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ ہے ہمارا, اس لیے کہ ہمارا سامنا ایسے دو دشمنوں سے ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. ہمیں کون بتائے گا کہ تمہاری طرف یہ دشمن آ رہا ہے بچوں, سوائے اللہ کے کون ہے؟ اس لیے فرمایا اب جیسے ایک بچہ بے بس ہوتا ہے, کچھ نہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ اپنی ماں کو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس وقت مجھے یہ تکلیف ہے, سوائے رونے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. کوئی تکلیف ہے تو بھی رو کر, بھوک لگی ہے تو بھی رو, سوائے رونے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اللہم واقعتن کا واقعت الولید, اے اللہ مجھے ایسے بچائیے, میری ایسی حفاظت کیجئے جیسے ولید کی, پیدائشی بچے کی, گود کے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے. تو اس دعا کو یاد کیجئے, اگر عربی میں یاد نہ ہو اردو میں یاد کر لیجئے. یہ دعا ہم مانگیں گے تو ہمیں ملے گا نا, جب مانگیں گے تو ملے گا, تو اللہ پھر حفاظت فرمائیں گے, اللہ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جب اللہ حفاظت فرمائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. اللہم واقعتن کا واقعت الولید, بس اس کو مانگیے, مانگتے رہیے, یہ علامت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ اگر وہ غلط جانا بھی چاہے تو اللہ اس کو کھینچ لیتے ہیں. میں نے شاید کئی دفعہ سنایا ہو کہ کونیا کے سفر میں ترکی میں حضرت تشریف لے گئے تھے, تو حضرت کو بہت شوق تھا وہاں جانے کا, مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے بچپن سے محبت تھی, مثنوی سے بچپن سے حضرت کو محبت تھی, تو دیکھنا چاہتے تھے حضرت مولانا روم کی خانقاہ. ان کی قبر کی زیارت وغیرہ کا شوق تھا بہت. اللہ تعالیٰ نے یہ آرزو پوری فرمائی. تو حضرت جب وہاں تشریف لے جا رہے تھے, آ را جز آسماں ہمدم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود. یہ شعر جس جنگل میں ہوا, یہ 28,500 اشعار ہیں مثنوی کے, اور دیوان شمس تبریز اس سے بھی بڑا ہے, وہ 50,000 اشعار ہے. یہ دونوں مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے. یہ اشعار جس جنگل میں ہوئے, اس جنگل کے بارے میں مولانا روم خود فرماتے ہیں, آہ را جز آسماں ہمدم نبود, جنگل میں میں اکیلا ہوتا تھا, اللہ اللہ کرنے وہاں چلا جاتا تھا, اور سوائے آسمان کے میرا کوئی ہمدم کوئی ساتھی نہیں ہوتا تھا میری آہ کا. راز را غیر خدا محرم نبود, اور راز و نیاز کا سوائے کوئی جاننے والا نہیں ہوتا تھا سوائے اللہ کے. راز را غیر خدا محرم نبود. وہ جنگل بھی آج بھی موجود ہے, وہ جنگل. تو حضرت نے دیکھا اور فرمایا کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے اس جنگل میں, جس جنگل میں مولانا رومی اللہ کو یاد کیا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے, اور جس جنگل کے بارے میں یہ شعر کہا. تو جب وہاں بس میں حضرت تشریف لے جا رہے تھے, مائک لگا ہوا تھا, ہم اس زمانے میں طالب علم تھے تو ہم تو ساتھ نہیں گئے تھے اس سفر میں, اور چھوٹے بھی تھے اس وقت. تو وہ اس میں مائک لگا ہوا تھا, حضرت کا بیان بھی ہو رہا تھا ساتھ ساتھ. تو کسی جگہ پہ جیسے آج کل موٹلز وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو بس رکی وہاں پہ, وہ سب اترے, حضرت کے متعلقین تھے بس میں, دنیا بھر سے علماء اور صلحاء پہنچ گئے تھے حضرت کے ساتھ وہاں سفر میں. تو وہ اترنے لگے سب تاکہ ناشتہ وغیرہ کریں, ضروریات سے فارغ ہو جائیں. ایک صاحب جن کے پاس حضرت نے اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی تھیں, پیسے بھی رکھوائے ہوئے تھے, اور دیگر جو ہدایا حضرت کو سفر میں ملے تھے وہ بھی حضرت نے ان کے پاس رکھوائے تھے, وہ بھی اترنے لگے تاکہ ناشتہ وغیرہ کر لیں. حضرت نے فرمایا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں ناشتے کے لیے جا رہا ہوں, میں بھی اتر رہا ہوں ناشتے کے لیے. حضرت نے فرمایا آپ یہیں رکیں میرے ساتھ ناشتہ کر. حضرت بھی بس میں ہی تھے, حضرت نیچے نہیں اترے تھے, بس میں ہی ناشتہ فرمایا. تو فرمایا آپ یہیں بیٹھے میرے ساتھ, یہیں ناشتہ منگواؤں گا آپ کا, اور ناشتہ اپنے ساتھ کرایا, جانے نہیں دیا. پھر فرمایا دیکھیں میری امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں, پیسے رکھے ہوئے تھے, قیمتی چیزیں تھیں, تو آپ جب اترنے لگے تو مجھے خدشہ یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جیب کاٹ لے, یا جیب سے پیسے نکالتے ہوئے ساری چیزیں گر جائیں بے دھیانی میں, یا کوئی جیب کاٹ لے. اس لیے میں نے آپ کو یہاں روکا اور ناشتہ اپنے ساتھ کروایا. ایسے ہی اس بات کو سمجھیں, حضرت نے فرمایا کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی دولت, اپنی نسبت کا موتی, اپنی نسبت کا کے جواہرات اس کو عطا فرماتے ہیں, اس کی بھی ایسے ہی اگر وہ جانے لگے غلط راستے کی طرف, نفس اور شیطان والے راستے کی طرف, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی کھینچ کے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں جیسے آپ, میں نے آپ کو بٹھا لیا یہاں, نہیں جانے دیا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں, ارے کہاں جا رہا ہے, تیرے پاس تو میری نسبت کی دولت ہے, تو کہاں جا رہا ہے؟ یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, جس کو اللہ چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ویادی الیہ من ینیب, اور جو اللہ کی طرف انابت جھکاؤ اختیار کرے, لجاجت کرے, التجائیں کرے اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں, اپنا بنا لیتے ہیں. ایک علامت خواجہ صاحب نے فرمائی کہ فرمایا کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہر وقت باتیں ہو رہی ہیں مگر آواز نہیں ہے, یہ کر لو یہ نہ کرو, یہ کر لو یہ نہ کرو. بغیر آواز کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچتا رہتا ہے, یہ کر لو, یہ کام یوں کرو, یہ مت کرنا. اس راستے میں مت چلنا، یہاں یہ کام ایسے کرو، یہ نہ کرو. ہاں تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، خفیہ تعلق ہے ربط خفی. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. ہم خاک نشینوں کو نہ مسند پہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے اعزاز نہیں ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں تو یہ بھی ایک خاص علامت ہے اجتباع کی. اور حضرت نے فرمایا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ پوچھا حکیم الامت سے، حضرت کیا جب کوئی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں صاحب نسبت ہو گیا ہوں؟ حضرت نے فرمایا، خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو کسی سے پوچھنا پڑا تھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا، یا آپ کو خود پتہ چل گیا تھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں؟ تو نہیں حضرت، پتہ چل گیا تھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں. فرمایا بس اسی طریقے سے جو جسمانی طور پہ بالغ ہو جائے اس کو پتہ چل جاتا ہے میں بالغ ہو گیا ہوں، ایسے ہی جو روحانی طور پہ بالغ ہو جائے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں. کچھ علامات سے اندازہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنا بھی چاہتا ہے تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں نہیں کر پاتا. نیکیوں کی طرف اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. توفیق کی جو تعریف ہے نا، جو علماء نے فرمائی ہے، توفیق کی تعریف کیا ہے، توفیق کہتے کس کو ہیں؟ تو اس میں فرمایا تسدید طریق الشر و تسہیل طریق الخیر، تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، خیر کے راستے آسان کر دیے جائیں اور شر کے راستے بند کر دیے جائیں، اس کو کہتے ہیں توفیق. دوسری تعریف ہے توفیق کی، توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، یہ دوسری تعریف ہے. توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، کسی خیر کے مطلوب کی طرف اسباب کا رخ کر دیا جائے. توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، کسی خیر اچھی چیز کی طرف اسباب کا رخ کر دیا جائے. ساری اسباب اسی طرف جا رہے ہیں، راستہ ہی اسی طرف جا رہا ہے، بس ہو گئی خیر حاصل ہو گئی، اس کو کہتے ہیں توفیق. تو گویا شر کے راستے اللہ اس کے اوپر بند کر دیں، خیر کے راستوں کو آسان فرما دیں، خیر تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے بنتے چلے جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا کھینچنا کہتے ہیں. آپ توفیق کہہ لیجئے، اللہ کا اجتماع کھینچنا کہہ لیجئے، جذب کرنا کہہ لیجئے. اور یاد رکھیں اس جذب کے بغیر کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، صاحب نسبت نہیں ہو جب تک اس کو یہ جذب حاصل نہ ہو نا، اللہ اس کو کھینچ لیں اپنی طرف، کوئی صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ یہ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیجئے، یا یہ دعا مانگ لیں اے اللہ اللہم واقعتن کا واقعت الولید، اے اللہ میری ایسے حفاظت فرمائیے جیسے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے، یہ دعا مانگ لیجئے. بہرحال مانگیے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ علامات ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا. کھینچنے کی کچھ علامات ہیں جو میں نے کچھ یہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی نسبت اور اپنا تعلق نصیب فرمائے. بس یہ نسبت اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کو بندے سے خاص تعلق ہو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے, بعض جگہ مزاحیہ اشعار بھی فرمائے ہیں, تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ خانہ داماد پر از شور و شر, خانہ دختر نہ بودے زو خبر. داماد کا گھر تو شور و شر ہو رہا ہے, وہاں خوب ڈھول باجے بج رہے ہیں کہ فلاں لڑکی سے شادی ہو رہی ہے. خانہ دختر نہ بودے زو خبر, لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری لڑکی کی فلاں سے شادی ہو رہی ہے. لڑکے کے گھر میں شور شرابہ ہو رہا ہے, گانے بج رہے ہیں, ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں کہ فلاں گھر میں ہماری شادی ہو رہی ہے, اس گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو مولانا روم نے یہ شعر فرما کر دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ نظر تو آتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, حکیم الامت ہے. فرمایا میری مجلس میں اس وقت بھی ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے اچھے ان کے حالات ہیں, بڑے اعمال ہیں, ان کے اعمال میں لگے رہتے ہیں, بڑے ان کے اچھے حالات ہیں, بظاہر بڑے نیک آدمی ہیں, لیکن ایک خرابی ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے بھی ہیں. سمجھے آپ, بڑے اچھے حالات ہیں, بڑے اعمال میں لگے ہوئے ہیں, بظاہر ہیں بھی بہت نیک, بظاہر بہت نیک ہیں, لیکن ایک خرابی ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں. حضرت تھانوی تھے, فرمایا نیک بننا فرض اور نیک سمجھنا حرام. نیک بننا فرض ہے, نیک اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے. نیک سمجھ رہے ہیں کہ میں نیک آدمی, یہ وہی ہے کہ خانہ داماد پر از شور و شر, خانہ دختر نہ بودے زو خبر. لڑکی والوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور داماد کے گھر میں شور شرابہ ہو رہا ہے, شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں کہ فلاں گھر میں ہماری لڑکے کی شادی ہو رہی ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس گھر کی شادی ہو رہی ہو, لڑکے والے اور لڑکی والوں کے گھر میں بھی ایک گہما گہمی ہوتی ہے, لڑکے والوں کے گھر میں بھی گہما گہمی ہوتی ہے, شادی کی ایک رونق ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے دونوں گھروں میں. یہ تھوڑی کہ ایک گھر والوں میں گہما گہمی ہے, رونقیں ہیں, دوسرے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام. مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, ہمارے حضرت کے مربی اول تھے, نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام. ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے, ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے میں نے اللہ سے محبت کرنے والے بہت دیکھے ہیں. حضرت نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بہت دیکھے ہیں, لیکن اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا شاہ محمد احمد صاحب, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا. یہ ایسے آدمی تھے. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا پیالیوں کو دیکھ کے فرمایا وہ فلاں صاحب کل یہیں بیٹھے ہوئے تھے, یہ پیالی, اس پیالی میں انہوں نے چائے پی تھی, دیکھیے آج وہ نہیں ہے, چلے گئے, جدا ہو گئے, چلے گئے. یہ فرماتے تھے. کوئی ان کے پاس تین دن لگاتا تھا تو وہ کہتا تھا حضرت میں تین دن کے لیے آیا تھا, جا رہا ہوں. فرمایا کہاں تین دن کے لیے آئے تھے تم, جس دن تم آئے تھے وہ پورا دن تھا, تم صبح صادق سے آ گئے تھے, وہ دن تو گیا, اور آج کا دن پورا دے رہے ہو تم غروب آفتاب تک, صبح صادق سے غروب آفتاب تک تم تو جا رہے ہو, غروب آفتاب سے پہلے تو ایک دن ہوا, تین دن کہاں ہوئے. محبت میں ایسی محبت تھی, کہاں تم نے تین دن دیے مجھے, ایسی محبت تھی. اور یہ شعر پڑھتے تھے بسا اوقات, جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا, ظالم یہ آج منہ سے تیرے کیا نکل گیا. یہ شعر پڑھ کے بھی رخصت کرتے, جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا, ظالم یہ آج منہ سے تیرے کیا نکل گیا. تو فرمایا نسبت اسی کا نام ہے, نسبت اسی کا نام, ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. یہ ہے نسبت، بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر پہ چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ اہل دل کی مجالس میں جائیے. یہ اسی غزل کے اشعار ہیں. فنائے رائے کی جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ اہل دل کی مجالس میں جائیے. کسی اللہ والے کے پاس کیوں جاتے ہیں جب تک آپ کو فنائے رائے کی ہمت ہی نہیں ہے، اپنی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صاحب نسبت بنائے، اپنی نسبت اور اپنا تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.